أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صلوات ہماری گفتگو کے لیے جو عنوان ہے وہ قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 کہ جہاں پر رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ بے شک خدا کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ گیا ہے. یہاں پر لفظ نازل نہیں استعمال ہو رہا ہے, یعنی کہ خدا نے نور اور کتاب کو تم پر نازل کیا ہے, یہ نہیں بیان ہو رہا, بلکہ تمہارے پاس آ گیا ہے. اس میں فرق کیا ہے؟ آ گیا ہے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہم نے تمہارے ہاتھ میں دے دی ہیں, تمہارے سامنے رکھ دی ہیں, تم کو عطا کر دی ہیں, نہ کہ فقط نازل ہوئی ہیں. اور یہ دونوں کیوں تمہیں دے دی گئیں؟ یہدی بہ اللہ, ان سب کا مقصد جو ہے فقط اور فقط ایک ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری ہدایت ہو ان کے وسیلے سے. کس طرف کی ہدایت ہو, کس بات کی ہدایت ہو؟ سبل السلام, یعنی جس زندگی میں ہم اور آپ موجود ہیں یہ زندگی حقیقتاً تباہی اور بربادی کا گھر ہے. اختلاف ہے کسی کو اس بات سے؟ خاص طور سے وہ لوگ جو اپنی عمر کے 40-50 سال طے کر چکے ہیں, اگر انہیں ابھی بھی یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ فنا اور بربادی کا گھر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر زندگی میں کچھ بھی نہیں سیکھا, اب تک کوئی سبق نہیں لیا. تو خدا یہ چاہتا ہے کہ تم کو اس تباہی اور بربادی سے نکال کر سلامتی کے رستوں پر لے آئے, سبل السلام. اور یہ سلامتی کے رستوں پر آنا فقط باتیں کر کے, تقریروں سے یا کچھ مخصوص کام کر کے ممکن نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے ہدایت, گائیڈنس. اور ہدایت کا معنی میں مسلسل آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہدایت کا معنی کیا ہے, کہ انسان کو رستہ دکھائی دینا شروع ہو جائے ایک, اور اس رستے پر چلنے کی توفیق حاصل ہو جائے دو. یہ دو چیزیں جب انسان کو حاصل ہوتی ہیں تو وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ ہدایت یافتہ ہونے کا معنی میں یہ بات کئی دفعہ دہرا چکا ہوں کیونکہ لیکن ہمارے دماغوں میں یہ بات راسخ ہوئی ہوئی ہے اس لیے بار بار بیان کرنا پڑتا ہے کہ ہدایت یافتہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی مذہب یا فرقے سے تعلق رکھتا ہوں. ہدایت یافتہ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں کچھ مخصوص شخصیتوں کا ماننے والا ہوں. ہدایت یافتہ ہونے کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ میں فلاں 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 کام کرتا ہوں. ہدایت یافتہ فقط وہ شخص ہے جسے رستہ نظر آتا ہو کہ راہ زندگی کیا ہے, اور یہ راہ زندگی اس کو اگر یعنی دین نے مشکل معاملات کو آسان طریقے سے سمجھایا کہ راہ زندگی کیا ہے, دنیا سے آخرت کی طرف. دنیا کیا ہے؟ دار فنا, آخرت دار بقا, یہ رستہ ہے. یعنی انسان اگر اپنے آپ کو دار فنا سے نکال کر دار بقا کی طرف جانے والا رستہ دکھنے لگے اور اس رستے پر چلنے کی توفیق مل جائے وہ ہدایت یافتہ ہے. اس کے بعد دوسری مثال کہ یہ زندگی جس میں ہم موجود ہیں, اس زندگی میں آپ لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ زندگی اپنی ایسنس میں خدا سے دور ہے. اس بات کو فیل کیا, کیونکہ جب تک آپ ان باتوں کو اپنے دل کی گہرائیوں میں دیکھنے کے قابل نہیں ہوں گے رستہ طے نہیں کر پائیں گے, نہ رستہ نظر آئے گا آپ کو. یہ بات آپ کو محسوس ہوتی ہے یا نہیں کہ یہ زندگی اپنی بناوٹ میں, شیپ میں, اپنی ساخت میں خدا سے دور ہے؟ کہ ہمیں ہر وقت یہ سوچنا پڑتا ہے اس بات کو, یعنی ہم بلکہ اگر میں اس جملے کو یوں عرض کروں کہ جیسے ہم پچھلی مجلس میں بات کر رہے تھے محبت خدا کے حوالے سے, لیکن پھر مجھے اس بات کا احساس دلایا گیا کہ یہ لفظ ہمارے لیے ناشناس ہے اور غیر مانوس ہے. یعنی کہ اگر میں یہ بات کر رہا ہوں محبت خدا, تو ہمارے مومنین کی اکثریت حیران ہو کر دیکھتی ہے کہ یہ آپ کیا بول رہے ہیں, محبت خدا کیا ہوتی ہے, خدا سے کیسے محبت کریں, خدا سے محبت کرنا کیسے ممکن ہے, آپ مجھے بتائیں یہ میرے جملے درست ہیں یا غلط ہیں. تو میں ایک دو جملے یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات پر آپ غور فرمائیں. میں دو تین باتیں خالی کہ زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے, یعنی جتنی بھی نعمتیں ہیں, جتنی بھی لذتیں ہیں, میں دو تین جملوں میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں, کیا دنیا کا کوئی انسان بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا میں ہوں؟ بڑے سے بڑا دہریہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا, ایتھیسٹ بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا. وہ خدا کی جگہ نیچر کا نام لے لے گا, لاز آف فزکس کا نام لے لے گا, پتہ نہیں کس کس کا نام لے لے گا, لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سارا کا سارا نظام بنانے والا میں ہوں. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا یہ بات. آپ کچھ چھوٹی سی باتوں پہ غور کریں, یعنی یہ بہت طولانی, اس پہ پوری ایک سے کیا ایک سے زیادہ تقاریر کے اگر ہم خدا کی نعمتوں کا اور اس کے ان احسانات کا ذکر کرنا شروع کریں جو ہماری زندگی میں ہیں, آپ اس بات پہ غور کریں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے, جب پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ضعیف اور مجبور اور محتاج ہوتا ہے. وہ اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا. وہ کون سی ہستی ہے جس نے دو انسانوں کے دل میں ایسی محبت کو رکھا ہے کہ وہ اس مجبور اور ضعیف اور محتاج وجود کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے پر تیار رہتے ہیں؟ اس بات پہ غور کیا ہم نے کبھی کہ جب ہم ہل کے کچھ نہیں کر سکتے تھے, اگر کوئی مشکل ہماری طرف آئے اس سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے تھے, اس نے ہمارے اوپر دو انسانوں کو مقرر کیا جو ہر وقت ہم پر نگہبان ہیں, نگران ہیں. اور میں یہ جملہ کیوں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ کوئی آٹومیٹک محبت نہیں ہے. وہی ماں ہوتی ہے، وہی باپ ہوتا ہے جو اپنے بچے کی کو بخار آنے پر، پیٹ میں درد ہونے پر پوری رات جاگ کر گزارتے ہیں. لیکن پڑوس میں اگر ایسا ہی بچہ ہو اور اس کو اتنی اس سے زیادہ تکلیف ہو، ان پر اثر نہیں ہوتا. یہ کس بات کا ثبوت ہے کہ یہ محبت کسی نے اس بچے کی پرورش کے لیے خاص طور سے ان کے دلوں میں ڈالی ہے؟ کیا وہ ہستی لائق شکریہ نہیں ہے؟ کیا اس ہستی کا ہمیں احسان مند نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے بعد آپ دیکھیں جو ہماری زندگی ہے کہ اس میں ہماری زندگی کی ضرورت ہے کھانا اور پینا، غذا ہماری ضرورت ہے نا. اس کے لیے قطعاً یہ لازمی نہیں تھا کہ ہمارے کھانے پینے میں اتنا رنگ، اتنی لذتیں، اتنے مزے، اتنی انجوائمنٹس رکھی جاتی. آپ اگر کسی کو، یعنی آپ خود اس بات کو دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو دیتے ہیں، یعنی آپ ایک جانور پالتے ہیں، آپ اپنے گھر میں ایک نوکر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جتنا اس کی ضرورت بھر ہوتا ہے، بھئی یہ کوارٹر تمہارے لیے چاہیے، چلو لے لو، ایک کمرہ چاہیے نا تمہیں، یہی بات کرتے ہیں نا، ایک کمرہ چاہیے نا تمہیں، ٹھیک ہے گھر کے کونے میں ایک کمرہ ہے لے لو، اگر تم اپنی فیملی کو لے کر آنا چاہتے ہو چلو دو کمرے لے لو. یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو کھانا ہم کھائیں اپنی ضرورت کے لیے، اس میں خوشبو بھی ہو، اس میں رنگ بھی ہو، اس میں مزہ بھی ہو، اور وہ مزہ خالی ایک نہیں ہو، ایک مزہ نہیں ہو. یہ کون ڈیل کرتا ہے اس طریقے سے؟ آپ اپنے نوکروں یا پیٹ اینیمل سے اس طریقے سے ڈیل نہیں کرتے، آپ اپنی اولاد سے ایسے ڈیل کرتے ہیں کہ اس کی ہر پسند اور ہر خوشی کی چیز اس کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں. یہ ہستی محبت کے قابل نہیں ہے جس نے ہمیں دنیا میں اس طریقے سے رکھا ہے کہ جیسے والدین اپنے اولاد کو رکھتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ. اگر ہم، یعنی جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننے بیٹھو گے تو گن نہیں پاؤ گے، تم اس کا احسان ہی کر سکتے. اور پھر اس کے بعد، یہ تو ظاہری زندگی کی نعمتیں، اس کے بعد نعمت عقل، نعمت شعور، معرفت، کس قدر بزرگ نعمتیں. یہ ہستی محبت کے قابل نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں محبت خدا، اگر ہم، یعنی میں آپ کے سامنے امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا سے کچھ جملے پڑھتا ہوں. کہ صحیفہ سجادیہ کے ایڈنڈم میں، یعنی اس کو باقاعدہ شامل نہیں کیا گیا ہے صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں، بلکہ اس کے ایڈنڈم میں، اپینڈکس میں 14 مناجات ہیں امام علیہ السلام کی، 14 مناجات ہیں. ان میں سے ایک مناجات جو ہے وہ مناجات محبین ہے، محبت کرنے والوں کی مناجات. اور اس سے، اس کو بیان کرنے سے پہلے چند جملوں کو میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ مناجات کا معنی سمجھتے ہیں تو بہت عمدہ میں دہرا دیتا ہوں اس بات کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جانتے نہیں، میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں. انسان جب خدا کو پکارتا ہے تو خدا کو پکارنے والے بھی سب ایک جیسے نہیں ہوتے، اور خدا کو پکارنے کا انداز بھی سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا. جب ہم کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا ربی یا ربی، یہ خدا کو پکارنے کا انداز وہ ہے کہ جو پرائمری لیول پر ہے، ابتدائی درجے کا ہے، یہ اعلیٰ معیار نہیں ہے. کیونکہ یا جو ہے وہ عربی میں حرف ندا ہے، ندا یعنی دور سے پکارنا، بلند آواز سے پکارنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بندہ اپنے رب سے حالت قرب میں نہیں آیا ہے، جب یا اللہ اور یا ربی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ابھی کیا ہم کس حالت میں کہ ابھی میرے اور میرے رب کے درمیان قربت نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں, پراپر اس کا ورڈ ہے, اس کو دعا نہیں کہتے حقیقتاً, اس کو کہتے ہیں منادات, منادات, ندا دینا خدا کو. اس سے آگے بڑھ کر جب بندہ, یعنی کہ جب بندہ یا اللہ اور یا ربی کرتا ہے اور خدا بندے کو اپنے سے قریب آنے کا موقع فراہم کرتا ہے, تو پھر انسان اللہم, اللہم کہ اب آپ اس ہستی کو اپنے سے قریب پا رہے ہیں. اور جب انسان کسی کو اپنے سے قریب پاتا ہے تو اس کو چیخ چلا کر پکار کے نہیں بلاتا, اس سے سرگوشی میں بات کرتا ہے. سرگوشی کو عربی زبان میں کہتے ہیں نجوا. تو منادات بدل جاتی ہے مناجات میں, ٹھیک. اور اس سے بھی اگلا مرحلہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کا اور اولیاء کا مرحلہ ہے. ہم مناجات کے مرحلے تک بھی پہنچ جائیں تو بہت بڑی سعادت ہمارے لیے. اس سے بڑا مرحلہ انبیاء علیہ السلام کا ہے, جس کا مظاہرہ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا, کہ جب آگ میں پھینکے جا رہے تھے اور اس وقت ملائکہ نے آ کر کہا کہ اے ابراہیم, ہم تم کو بچاتے ہیں, نجات دیتے ہیں, تمہاری مدد کرتے ہیں, تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہ جو میری مشکل کا حل کرنے والا ہے وہ مجھ سے زیادہ میری حالت سے باخبر ہے. تو اب آپ کو اسے بولنے کی ضرورت ہے کچھ؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا. سب سے مزیدار بات یہی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا, انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا, ٹھیک ہے. قرآن کریم نے بھی کوئی جملہ نقل نہیں کیا ابراہیم کا کہ انہوں نے کہا ہو کہ یا اللہ مجھے آگ سے بچا لیں, مجھے محفوظ, کچھ بھی نہیں ہے. جو کہا وہ خدا نے کہا کہ ہم نے کہا کہ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم, ہم نے کہا. ابراہیم کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کون سا مرحلہ ہے؟ کہ جب انسان اس معرفت کے اور اس شہود کے معیار پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس بات کو مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے کہ جو میری مشکل کا حل کرنے والا ہے, جو میرا رب ہے, جو میرا مالک ہے, وہ مجھ سے زیادہ میری حالت سے باخبر ہے. اس مرحلے کو کہتے ہیں مرحلہ سکوت. جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے آخر میں کیا کہا تھا وقت شہادت, امام حسین علیہ السلام کے جملے کیا ہیں؟ کچھ بھی کہا کہ میری مشکل حل کر دے, میرے مصائب, رضاً بقضائک وتسلیماً لامرک. یہ ان کے درجات ہیں. اور یہ باتیں ہمارے سامنے اس لیے ہم اس کو دہراتے ہیں کہ ہم ایفرٹ کریں کہ وہاں تک پہنچ سکیں, یعنی اس سے قریب تر ہو سکیں. رضاً بقضائک وتسلیماً لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. یہ امام حسین علیہ السلام کے آخری جملے ہیں. ٹھیک, تو یہ ہستی محبت کے قابل نہیں ہے. جب اگر ہم اس کے لیے, اس خدا کے لیے محبت کی بات کریں تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ خدا سے محبت کیسے کی جائے, جبکہ ہم, یعنی یہ جملہ امام حسین علیہ السلام کا ہے. یہ تھوڑا سا میں ڈیویٹ کر رہا ہوں آپ کی بیان کردہ تاریخ سے یہاں پر, کہ جو تاریخوں میں جملہ ہے کہ جن بی بی کا انتقال ہوا تھا ان کا نام شاید رقیہ تھا, اور جن کا نام سکینہ تھا, سکینہ بنت الحسین, اور شاید ان کا اصل نام فاطمہ تھا, یہ بہت بڑی عالمہ. امام حسین علیہ السلام اپنی اس بیٹی پر فخر کرتے تھے, اور امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں ایک, یہ آیت اللہ جوادی عاملی نے بات بیان کی ہے, میں ایسے ہی نہیں بیان کر رہا ہوں, کہ انہوں نے یہ بات کہ کسی نے آ کر جناب سکینہ سے رشتے کی خواستگاری کی کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ کی بیٹی سے، تو امام حسین علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ تم اس کے قابل نہیں ہو، کیونکہ میری بیٹی سکینہ نور خدا میں غرق ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اہل بیت علیہ السلام سے ہمیں جو سیکھنا ہے، جو سبق حاصل کرنا ہے، وہ یہ سبق حاصل کرنا ہے کیا فرما رہے ہیں، میری یہ بیٹی سکینہ نور خدا میں غرق ہے، تم اس کے کف و ہمسر نہیں ہو، تم اس کے لائق نہیں ہو۔ تو میں اب امام سجاد علیہ السلام کی مناجات محبین سے دو تین جملے، اور یہ مرزا علی قاضی رضوان اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو تاکید کی تھی کہ یہ جملے وہ اپنی نماز کی دعائے قنوت میں پڑھا کریں، یہ جملے جو میں اب آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ اسألک حبک، یعنی اے میرے رب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، اور یہ جملے کس کے ہیں؟ امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام۔ اسألک حبک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، وحب من یحبک، اور اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے، وحب کل عمل یؤصلنی الی قربک، اور ہر اس عمل کی محبت کا جو مجھے تیرے قرب سے ملا دے، مجھے تیرے قرب کا وصال عطا، وصال یعنی مل جانا، جڑ جانا، کنیکٹ ہو جانا، ہر اس عمل کی محبت جو مجھے تیرے قرب کا وصال عطا کر دے، وَأَن تَجْعَلَكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا سِوَاكَ، اور میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو اپنے آپ کو میرے لیے ہر چیز سے زیادہ محبوب قرار دے دے میرے اندر، کہ میرے دل میں تجھ سے زیادہ اور کسی کے لیے محبت موجود نہ ہو۔ ان تجعل حبی ایاک قائدا الی رضوانک، اور یہ کہ جب میرے قلب میں فقط اور فقط تیری محبت جاگزین ہو جائے، تہنشین ہو جائے، تو پھر یہ محبت میری قائد بن جائے تیری رضوان کی طرف لے جانے کے لیے۔ اگر ہم، اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ان تمام باتوں سے نابلد رہیں، بے خبر رہیں، اس کے بعد ہم کتنی امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور اہل بیت کی شفاعت ملے گی؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا پڑے گا کہ اگر ہم کسی خراب حالت میں، بری حالت میں اپنی قبر میں انٹر ہوتے ہیں اور وہاں حساب خدا کے تحت آ کر ہمارے لیے پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں، تو اب یہ سوال ہم اپنے آپ سے کریں کہ وہاں پر آئمہ علیہ السلام آ کے ہم سے یہ پوچھیں گے کہ ہم سب کچھ تمہارے لیے ہدایت کا سامان کر کے آئے تھے، تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ یا آئمہ علیہ السلام آ کے یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، تم نے دنیا میں جتنی گناہوں اور غفلت والی زندگی گزاری، خوب مرحبا، آؤ اب ہم تمہاری شفاعت کرتے ہیں۔ اب یہ دو سوالوں میں سے ایک سوال اب ہمیں خود اپنے آپ سے کرنا پڑے گا کہ کیا آئمہ علیہ السلام اس غفلت پر، اس جہالت پر، اس عمل کی خرابی پر ہمیں شاباش دے کے اور ہمیں خدا کی سزاؤں سے باہر نکال لیں گے، یا وہ ہم سے یہ بات پوچھیں گے کہ جن، یا امام حسین علیہ السلام ہم سے یہ بات نہیں پوچھیں گے کہ میں نے یہ ساری قربانی کیوں دی تھی؟ خدا کی اور خدا کی طرف سے جو خدائی مقصد ہے، یہدی یہدی، انسانوں کی ہدایت، تو حجت خدا سوائے خدا کے مقصد کو پورا کرنے کے علاوہ اور کس لیے زمین پہ موجود ہیں؟ آپ یہ بات مجھے بتائیں, حجت خدا کس بات کے لیے یہاں پہ موجود ہے؟ اگرچہ کہ یہاں پر ایک نقطہ وہ موجود ہے. کون سا نقطہ موجود ہے؟ کہ بے انتہا عفو ہے, مغفرت ہے, رحمت ہے. میں یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ بدر کے بعد, جنگ بدر کے بعد مسلمانوں نے 70 کفار بھی قتل کیے تھے اور 70 قیدی بھی بنا لیے تھے, اور پھر بعد میں ان کا فدیہ لیا گیا اور وہ معاملہ پورا طے ہوا. تو جو 70 قیدی تھے ان میں رسول خدا کے چچا عباس ابن عبد المطلب بھی تھے, وہ ان کی طرف سے لڑنے آئے تھے بدر میں, جو بنو عباس جن کی اولاد ہے, عباس ابن عبد المطلب. اور اس کے بعد آخر میں جب معاہدہ ہوا کہ جناب ہر قیدی کے بدلے میں اتنے دینار ہوں گے یا وہ ہوں گے, تو اس رات کو مسلمانوں نے جتنے بھی قیدی تھے ان کو اور زیادہ کس کر باندھ دیا, کہیں فرار نہ ہو جائیں, کیونکہ اب یہ ڈیل کا حصہ بن چکے ہیں ایک لحاظ. تو جب ان کو کس کے باندھا گیا تو عباس ابن عبد المطلب بھی تھے اور وہ ساری رات کراہتے رہے, جو سختی تھی بندش کی اس کی وجہ سے. رسول خدا کو پوری رات نیند نہیں آئی, ان قیدیوں کے کراہنے کی وجہ سے آپ کو پوری رات نیند نہیں آئی. صبح اٹھ کر آپ جب ان کی طرف گئے اور عباس ابن عبد المطلب کو خاص طور سے جب دیکھا تو آپ بے اختیار مسکرا پڑے, آپ کے ہونٹوں پر لب لب خندگی مسکراہٹ آ گئی. تو وہ جو کفار قید ہوئے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ دیکھو دیکھو, یہ مسلمان کہتے ہیں کہ محمد رحمت للعالمین ہے اور یہ ہمیں تکلیف میں دیکھ کر ہنس رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. تو رسول خدا نے فرمایا کہ نہیں, میں اس بات پر خوش ہو رہا ہوں کہ میری معموریت, معموریت کا مطلب میری ذمہ داری, میری رسپانسبلٹی, گاڈلی رسپانسبلٹی, خدا کی طرف سے میری معموریت یہ ہے کہ میں انسانوں کو بہشت میں لے جاؤں چاہے زنجیر اور رسن میں باندھ کر ہی کیوں نہ ہوں. پہنچے اس کی گہرائی تک آپ لوگ؟ یعنی رسول خدا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی ان کو سختی میں ڈالنا, ان کو باندھنا, یہ آئندہ ان کے ایمان کا سبب بنے گا, یہ لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں آ جائیں گے. تو یہ بات درست ہے کہ نبی اور امام کا مین آبجیکٹو انسانوں کے لیے کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد جہنم سے نجات پائیں اور جنت اور بہشت میں جائیں, لیکن یہ کام دھوکے اور فریب سے ہونا ممکن نہیں ہے. یہ بات ہمارے ذہنوں میں روشن رہے. یعنی یہاں بھی جو ایک بات ہمارے عرفاء ایک بات بیان کرتے ہیں, ایک نقطہ کہ خدا تک پہنچنے کے, خدا کو پانے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان خدا کے احکامات پر عمل کرے اور اس کے ذریعے سے رضوان الہی تک پہنچے, خدا کے احکامات پر عمل کر کے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ پرخلوص محنت کرتا ہے لیکن نہیں پہنچ پاتا. پرخلوص محنت کرنے کے بعد کہتا ہے یا اللہ میرے اور تیرے درمیان ابھی بھی حجابات ہیں, ابھی بھی پردے ہیں, ابھی بھی مسائل ہیں, اور اپنی یہ حالت کا مشاہدہ اس کے دل کو شکستہ کر دیتی ہے, اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوشش کی کہ اپنے رب کو پاؤں, اپنے رب کی قربت حاصل کروں, اپنی رب کی محبت تک پہنچوں, میری نالائقی, میری دنیا داری, میری دنیا پرستی, ان تمام چیزوں نے مجھے نہیں پہنچنے دیا, اور یہ چیز اس کے دل کو دکھی کر دیتی ہے, دل ٹوٹ جاتا ہے. تو پھر وہ کیا فرماتے ہیں, ایسے شکستہ دل میں جو خدا کی خاطر ٹوٹ جائے خدا خود آ کر بیٹھ جاتا ہے. وہ شکستہ دل خدا کا گھر بن جاتا ہے. تو یا انسان یہ ہو یا وہ ہو، تب نجات کی امید ہے، ورنہ اس کے آگے پھر بہت مسائل مشکل ہیں. تو محبت خدا کے جواز آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں؟ خدا سے کیوں محبت کریں؟ ہر جگہ ہر لمحہ خدا کی وہ نعمتیں ہیں، وہ الفتیں ہیں، وہ لطائف ہیں کہ اگر ہم ذرا سا بھی متوجہ ہوں تو محبت خدا خود بخود دل میں گھر آتی ہے، خود بخود اپنی طرف ہم کو متوجہ کرتی ہے. اور اس میں آخری ایک نقطہ اسی حوالے سے کہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم، کیونکہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کے پاس ہے وہاں سے اس تک پہنچیے جو نہیں ہے، کہ ہمارے پاس الحمدللہ محبت امام حسین علیہ السلام ہے، محبت ائمہ ہے، اور یہاں پر بھی جیسا میں اکثر اوقات ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہماری ایک کوتاہی ہے کہ یہاں ہم معصومین کے حوالے سے بھی سلیکٹیو ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ ہے وہ ریز ہونا شروع ہو جاتا ہے، ڈاؤٹ یہاں سے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان فقط ایک معصوم سے محبت کرے، یہ پاسبل نہیں ہے. اگر آپ معصوم سے محبت کرنے کا مطلب ہے سلسلہ عصمت و طہارت سے محبت کرنا، یعنی نبوت و رسالت و امامت سب سے محبت کرنا، ہر نبی ہر وصی ہر ولی محبوب ہو، یہ اصل محبت ہے جو عصمت و طہارت کی محبت ہے. تو امام حسین علیہ السلام یا کوئی بھی نبی کوئی بھی امام خود سے تو ہمارے درمیان نہیں آئے نا، کس نے ان کو ہمارے درمیان رکھا، بلکہ میں اگر یہ جملہ کہوں کس نے ہمیں امام حسین عطا کیے، کس نے ہمیں ائمہ طاہرین، وہی اسی ہستی نے نا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، امام حسین علیہ السلام بھی اسی نور کا ایک حصہ ہے نا جو خدا نے ہم کو عطا کیا. تو آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں اور امام حسین کے دینے والے سے محبت کرتے ہوئے اشکالات پیدا ہوتے ہیں دماغ میں. یعنی میں ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ، میرا اشارہ کسی کی بھی طرف ڈائریکٹلی نہیں ہے. تو جو معصومین کی طرف سے ہدایت یافتہ انسان کی ایک بہت بڑی علامت ہے، وہ کیا ہے؟ محبت خدا. اور بلکہ اس کے وجود میں خدا سے زیادہ محبوب کوئی ہستی نہیں ہوتی ہے. محبت کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے؟ یہاں پر ایک جملہ اور بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، محبت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ محبت رستے کی مشکل کو آسان کر دیتی ہے. اس کی ایک مثال ہم نے دی تھی کافی پہلے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک میگنیٹ ہوتا ہے، میگنیٹ ہے، میگنیٹ مخصوص پارٹیکلز کو یا ذرات کو یا ٹکڑوں کو، جو مخصوص ہوتے ہیں سب نہیں، ٹھیک ہے نا، میگنیٹ سے میگنیٹ کی طرف اٹریکٹ ہونے والی ہر چیز نہیں ہوتی، لکڑی پلاسٹک کاٹن یہ میگنیٹ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے. تو یہاں سے بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو مقناطیس خدا نے درمیان میں رکھا ہے انسانوں کے، نبوت اور رسالت اور امامت اور قرآن کی شکل میں، زیادہ تر چیزیں میگنیٹ کی طرف فقط کتنی چیزیں جاتی ہیں، دو تین مٹیریلز ہوتے ہیں مینلی، آئرن یا آئرن بیسڈ یا نکل کرومیم، دو تین چیزیں ہوتی ہیں بس، باقی اتنی بڑی جو رینج ہے مٹیریلز کی وہ میگنیٹ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے. یہ آیات الہیہ ہیں، یہ نہیں، یہ آیات خداوندی نہیں اٹریکٹ ہوتے. لیکن اگر لوہے کا ٹکڑا مقناطیس کی طرف حرکت کرتا ہے تو اپنی ایفرٹ سے نہیں کرتا، مقناطیس کی قوت جاذبہ سے حرکت کرتا ہے. اس قوت جاذبہ کا نام ہے محبت. کہ جو انسان کو کھینچ کر اپنی فیلڈ میں لے آتی ہے، اپنے سے کنیکٹ کر دیتی ہے، یہ ہے محبت. تو اسی وجہ سے جو بزرگان ہیں، اولیاء الہی ہیں، وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں ترقی کرنے کا، انسانی ترقی کا بہترین رستہ جو ہے وہ ازراہ محبت ہے، کیونکہ پھر وہ ایفرٹ لیس ہو جاتی ہے آپ کی جرنی، آپ خود نہیں چل رہے ہوتے، وہ محبت آپ کو لے کے جا رہی ہوتی ہے. تو یہ بات واضح ہوئی کہ ہدایت کے اندر محبت کا کیا کردار ہے، ہدایت میں محبت کا کیا رول ہے، اور محبت کے لیے بیسیکلی معرفت چاہیے ہوتی ہے کہ آپ پہلے پہچانیں حقیقت کو. اور اس کے بعد ایک اور بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، طہارت نفس. طہارت نفس جو میں نے آپ کو میگنیٹ کی مثال دی نا، کہ جب تک ہم وہ میٹیریل نہیں بنیں گے جو میگنیٹ سے اٹریکٹ ہوتا ہے، ہم ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی اس مقناطیس کی فضیلت میں قصیدے پڑھتے رہیں، اٹریکٹ نہیں ہو پائیں گے. معرفت اور طہارت نفس، کیونکہ اہل بیت کیا ہیں، کیا ہیں اہل بیت؟ طیبین الطاہرین. آپ نے کبھی کسی طاہر شے کو نجس اور ناپاک سے الفت پیدا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی یہ ممکن ہے؟ اور بلکہ اہل بیت علیہ السلام کی طہارت کون سی ہے؟ اَن یُطَحِّرَكُمْ تَطْحِیرَا، کہ خدا نے تمہیں طہارت دی ہے، خدا نے طہارت دی ہے. یعنی یہ بھی ایک بہت عظیم نقطہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کا، کہ ایک انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی کوشش، ریاضت، محنت، جہاد نفس سے اپنے نفس کو طاہر کرتا ہے، اور وہ ہیں کہ جن کو خدا نے طہارت دی ہے، اور ایسی طہارت عطا کی ہے جیسے کہ طہارت دینے کا حق ہے. تو ان سے ہم اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ ہم اپنے نفس میں ناپاک اور نجس صفات کو پالتے رہیں، اور اس کے بعد اہل بیت ہم سے کہیں کہ تم ہمارے شیعہ ہو. آیات الہیہ ہیں، یہ آیات الہیہ ہیں کہ نجس چیز پاک کی فیلڈ میں انٹر نہیں ہوتی. پاکیزہ فیلڈ میں انٹر ہونے کے لیے طہارت شرط ہے. تو یہ محبت، محبت اور معرفت کا رول ہدایت میں. بات یہاں تک واضح. اس کے بعد ایک اور بھی ہم نے جملہ عرض کیا تھا، اور وہ یعنی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی تھیں، کیونکہ ظاہر مجمع کا تھوڑا سا ایک تنوع ہے، ایک ویریشن ہے، تو میں اس کو ہی ذرا زیادہ بہتر طریقے سے چاہتا ہوں ایکسپلین ہو جائیں وہ چیزیں. اور وہاں سے ہمارے لیے ایک نیا در کھلتا ہے ہدایت کے حوالے سے. وہ کون سی آیتیں تھیں؟ تین آیتیں سورہ نمل کی تھیں، جس میں ہم نے پہلے مرتبے پر دیکھا تھا کہ ہدہد جو حضرت سلیمان کے لشکر میں تھا، وہ ہدہد آ کے کہتا ہے کہ میں کسی قوم کو دیکھ کر آ رہا ہوں جو سورج کو سجدہ کرتی ہیں، اور جن کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے زینت دے دیا ہے. تو یہ کیوں سجدہ نہیں کرتے اس اللہ کو جو رب عرش عظیم ہے؟ یہ ہدہد کا بیان تھا. اور پھر جب حضرت سلیمان نے کہا کہ اس ملکہ کا تخت میرے پاس کوئی لے آئے، تو جنوں میں سے ایک کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں اس تخت کو آپ کے دربار ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا، اور اس کی صفت قرآن نے بیان کی، انہو لقوی امین، بلکہ اس نے کہا انی لقوی امین، میں قوی اور امین ہوں. تیسرے درجے پر وہ انسان سامنے آیا کہ جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، اور اس نے کہا کہ میں آپ کی نظر کے گوشے کے آپ کی طرف پلٹنے سے پہلے تخت لے آؤں گا، اور وہ تخت وہاں موجود تھا. تو اس سے ہم کو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ حجت خدا کی حکومت میں मिनिमम लेवल हुदहुद का है, यानी वो हुकूमत जो हादियान व रहबरान इलाही की सरपरस्ती में कायम होगी, उसमें मिनिमम लेवल उस हुदहुद का है जो इस दर्जे की मारिफत का मुजाहरा कर रहा है। और उसके अंदर लोग कैसे हैं जो कवी अमीन है, और उसमें टॉप लेवल पर लोग कैसे हैं जो आलिम किताब है। कि हमारे सामने एक यानी सवाल ये पैदा होता है ना यहां से हिदायत की गुफ्तगू के बाद, कि हिदायत को अगर हम कबूल करें तो हमारे माशरे की शक्ल क्या बनेगी, हम कैसे इस बात का तायुन करेंगे कि वो माशरा जो हिदायत याफ्ता होता है उसके खदोखाल क्या होते हैं, वो किस किस्म का माशरा होता है। अब जिसका जो दिल चाहे कहे, किसी ऊपर पाबंदी थोड़ी है कि कोई कहे कि उस माशरे में अगर माशरे में ये सारे काम होते रहें तो हिदायत याफ्ता है, कोई कहे ये होते रहें तो हिदायत याफ्ता है, तो बहस करने का कोई फायदा नहीं है। पुराने करीम ये बयान कर रहा है कि जो हुकूमत इलाही हुकूमत कायम हुई थी, जो मैंने आपसे अर्ज किया था कि दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की, और वो हुकूमत मॉडल है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की हुकूमत के लिए। उस हुकूमत के अंदर उसकी सिफात ये बयान की हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़ और परिंदे तस्बीह किया करते थे, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ ये तीन जो मैंने बताए हैवानात का ये मेयार है, उसके बाद जिन्नात का ये मेयार है, और इंसानों का ये मेयार है इल्म मिनल किताब वाला। ये है वो माशरा जो हादियान ने इलाही के मातहत परवान चढ़ता है। अगर ये सब नहीं है तो प्लीज डू नॉट लिव इन फूल्स पैराडाइज, क्योंकि हम में से कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी बोल दे, वो उसूल और कवानीन जो खुदा ने हमारे सामने रखे हैं अपनी किताब मुबीन में, कोई उसके खिलाफ नहीं कर सकता, नहीं जा सकता, उसकी खिलाफवर्जी नहीं हो सकती। ये तरीके खुदा ने बताए हैं कि इंसान क्या हो जाता है, मखलूकात क्या हो जाती हैं, हैवानात देखें आप जमादात जबाल जमादात हैं, परिंदे और हुदहुद हैवानात की मिसाल हैं, फिर जिन्नात, फिर इंसान, इन तमाम में जो पूरी लैडर बनती है इंसान सबसे ऊपर है। और उस इंसान की क्वालिटी क्या आ रही है कि वो फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट तख्त को मूव करा रहा है, किस बिना पर, अपनी टेक्नोलॉजी की बिना पर नहीं, इल्म मिनल किताब की बिना पर। ये कमाल इंसान है। अगर हमारे माशरे, अगर हम खुदा की तरफ से हिदायत लेकर इस तरफ बढ़ रहे हैं, तूबा लाना हमारे लिए, तूबा हमारे लिए बहिश्त दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन अगर ये राहें नहीं है हमारी, तो फिर हमें अपने आप से बहुत सारे सवालात करने पड़ेंगे। धोखे में रहने से हमें कुछ भी नसीब नहीं होगा। एक सलावत मोहम्मद एक पहलू इसी के हवाले से जो इससे जुड़ती है एक बहस, यानी जाहिर है कि मजालिस के अंदर हम कुछ इशारे ही कर सकते हैं, उससे आगे जाना या तफसीली गुफ्तगू करना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए फिर दुरूस का फोरम है। कि जब हम हुज्जत खुदा के ज़रिए से हिदायत की बात करते हैं, नूर और किताब मुबीन को हिदायत का वसीला करार देते हैं, तो आपने एक बात नोट कर ली ना जो एग्जांपल मैंने आपको दी, कि ये हिदायत सबके लिए, इसमें फकत इंसान नहीं है, सब शामिल है, सब शामिल है, जैसे हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान के एग्जांपल से सामने आता है। तो जो इंसान इस हिदायत और नूर और किताब मुबीन से صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے اور فائدہ حاصل کرتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولی خدا. وہ انسان خود کیا بن جاتا ہے؟ اللہ کا ولی. یہ ٹرم, اس پر ہم نے بہت تفصیل سے بات کی ہے, مطلب تقریباً میرے خیال ہے 25-30 سے زیادہ گھنٹوں کی گفتگو ہے یہ ولایت والی, کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے. ولایت کی گہرائیوں کو اور اس کے تمام معاملات کو جاننا آسان نہیں ہے, لیکن میں ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ولی یہ خدا کون ہوتا ہے. جس انسان پر, جو انسان ہدایت کو جذب کر لے, وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ولی خدا. ولی خدا کے بارے میں ایک جملہ میں علامہ طباطبائی کا نقل کرتا ہوں اور ایک جملہ آیت اللہ جوادی عاملی کا نقل کرتا ہوں آپ کے سامنے. علامہ طباطبائی یہ فرماتے ہیں کہ ولایت یہ ہے, یعنی مقام ولایت, ولی خدا کی صفت یہ ہے کہ وہ عالم, عالم یعنی یونیورس, ہول یونیورس, عالم اور آدم کو تحت تدبیر خدائے سبحان دیکھے ولا غیر. پھر میں دہرا دیتا ہوں, ہو سکتا ہے مشکل ہو. عالم و آدم کو, یعنی یونیورس اور ہیومینٹی, اس میں یہ دیکھنے کے قابل ہو جائے کہ جو کچھ بھی ہے اس ان کے تمام امور کا مدبر خدائے سبحان ہے, ولا غیر, دوسرا کوئی نہیں ہے. یہ مقام ولایت ہے. یہ علامہ طباطبائی کے جملے ہیں کہ یہ مقام ولایت ہے. اگر نور اور کتاب مبین سے, نور عصمت و طہارت اور کتاب مبین سے جذب کیا, رزق اور فیض حاصل کیا, تو پھر کس مقام پہ آنا چاہیے؟ اس مقام پہ آنا چاہیے. یہ مقام ولایت. اور آیت اللہ جوادی عاملیہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو تصرف رکھتا ہے, تصرف رکھتا ہے, اور تصرف رکھنے کا منیمم لیول یہ ہے کہ وہ اپنی ذات پر قدرت و قابو رکھتا ہو. سب سے پہلا تصرف کس پر ہو؟ اپنے آپ پر ہو. اپنے آپ پر تصرف کا کیا مطلب؟ کہ میرے بدن سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو, کوئی معصیت نہ ہو, میری سوچ اور فکر میں کوئی شیطانی اثر داخل نہ ہونے پائے, میری محبتوں کا مرکز سوائے میرے رب کے اور کوئی اور نہ ہو. اپنی ذات میں اگر یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے کنٹرول میں آ گئیں تو آپ اپنے ولی ہیں. اور یہ ولایت وہ ہے, یہ ولی وہ ہے کہ پھر اس کی بنا پر دوسرے انسان بھی روشن ہوتے ہیں. جس کو اپنی ہی ذات پر ولایت حاصل نہیں ہے, اپنی آنکھ پر, اپنی زبان پر, اپنے ہاتھ پیر پر, جو اپنے ہاتھ پیروں اور آنکھ اور کان کا ولی نہیں ہے, وہ کسی دوسرے کو ولایت کے مرحلے تک کیسے لے جائے گا؟ کسی دوسرے کی کیسی رہبری کرے گا ولایت خدا کی طرف؟ تو یہ پورا کا پورا سسٹم بنتا ہے اس نور اور کتاب مبین کے سائے میں, کہ اگر ہم اس ہدایت کو, یعنی اس کو کہتے ہیں سبول السلام, اگر معاشرے آپ کے اس جگہ پر آ جائیں, اگر ہمارے اندر آپ کو ایسے افراد ملنا شروع ہو جائیں, یعنی جیسے الحمدللہ انقلاب ایران کے دوران, اس سے قبل اور بعد یہ چیزیں نظر آئی ہیں. خوش قسمت ہیں کہ ہم نے یہ تمام کی تمام چیزیں فقط پڑھی نہیں ہیں بلکہ دیکھی بھی ہیں, الحمدللہ کہ اس معیار کے اور اس قسم کے افراد دکھے ہیں جو اولیاء خدا ہیں, الحمدللہ, خدا ان کے درجات کو اور بلند کرے. تو یہ ہے ہدایت, یہ ہے دین, یہ ہے نور اور کتاب مبین. کہ اگر ہم اس طریقے سے نور اور کتاب مبین سے استفادہ اور فیض حاصل کرتے رہیں تو انشاءاللہ پھر دنیا بھی بہتر ہے اور آخرت بھی بہتر ہے. اور ایک جملہ جو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ اس غلط فہمی سے ہمیں باہر آ جانا چاہیے کہ مومن کی فقط آخرت بہتر ہوتی ہے. اجتماع مومنین کو خدا دنیا میں بھی برکتیں عطا کرتا ہے. یہ بالکل بہت بڑی غلط فہمی ہے. جو میں پچھلی دفعہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ آپ سوچ لیں ہم مظلوم قوم ہیں, ایسی کوئی چیز خدا نے نہیں رکھی ہے نہ امام نے رکھی ہے کہ ہم مظلوم قوم ہیں, نتھنگ لائک دیٹ. اب آخر میں میری گفتگو اب اپنے موضوع کے حوالے سے تمام ہوئی کیونکہ میں اس کو زیادہ اسٹریچ نہیں کرنا چاہتا. دو تین جملے اس حوالے سے کہ اب ہمارے یعنی ہم میں رائج سنت کی بنا پر, اب یہ وہ سنت نہیں ہے جو آئمہ علیہ السلام کی طرف سے, بلکہ یہ وہ سنت ہے کہ جس کو ہم نے خود اپنایا ہے. کون سی سنت؟ کہ ہم مثال کے طور پر 2 مہینے 8 دن یا 40 دنوں کو اول ماہ محرم سے لے کے 40 تک کے ایام کو ہم عزا قرار دیتے ہیں, عزا امام حسین علیہ السلام. ٹھیک ہے, یہ سنت ٹھیک ہے. یہاں پر دو تین باتیں, کیونکہ اب وہ ایام ختم ہو رہے ہیں تو میں دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے اور اچھے طریقے سے غور و فکر کرنا ہے کہ امامت اور نبوت اور رسالت ہماری زندگی کا حصہ ہے, یہ کوئی منائی جانے والی چیزیں نہیں ہیں. اس بات یہ بات روشن رہے, یعنی امام حسین میری زندگی کا حصہ ہیں. امام حسین کی یاد منانا ایک الگ بات ہے, وہ ایک الگ طریقہ ہے. لیکن اگر یہ عزا اور یہ مجلس ہمیں اس جگہ تک نہیں پہنچا رہی ہے
جزاک اللہ
کہ امام حسین, یعنی جیسے کرسچنز میں بھی بعض اوقات بڑے اچھے, اور اگر آپ تھوڑا سا پیرلل دیکھیں تو حضرت عیسیٰ اور امام حسین علیہ السلام کا ایک وہی کہ وہ قربان ہو گئے, قربانی کا جو عنصر ہے, تو اس میں بھی یعنی وہاں بھی ان کے جو اچھے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو مسیح کا خون بہا ہے اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے گناہوں والی زندگی سے نجات دے دی ہے. یہ بہت اچھا تصور ہے, یہ بہت اچھا تصور ہے کہ پاک خون جب زمین پر گرتا ہے تو انسانیت کی طہارت کا وسیلہ بنتا ہے. یہ امام حسین اور شہداء کربلا ہے. تو اس بات کو ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ امام حسین اور تمام آئمہ طاہرین علیہ السلام اور نبوت و امامت و رسالت یہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہے. یعنی زندگیوں کا حصہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے دور نہیں ہوتے ہیں اور نہیں ہونا چاہیے. تب ہم کہیں گے کہ ہاں ہم اس نظام کو اور عصمت و طہارت کو ماننے والے ہیں اور قبول کرنے والے ہیں. دوسری ایک بات جو ہمارے سامنے پیش نظر رہے وہ یہ کہ جب بھی ہم امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ذکر اور مجلس برپا کرتے ہیں تو ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. اگر آپ ایک عمل انجام دیں اور اس کا کوئی نتیجہ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمل برباد. برباد کا مطلب ڈیویسٹیٹ نہیں ہوتا, برباد کا مطلب ہوتا ہے ہوا پر, برباد یعنی اس میں کوئی وزن نہیں ہے, وہ ایک پتے کی طرح ہے کہ جو ہوا پہ اڑتا چلا جا رہا ہے. تو ہم امام حسین علیہ السلام کی عزا کا ایک نتیجہ آپ کے پاس کیا ہے کہ ایک محبت اور ایک لگاؤ اور ایک انسیت, بہت بہت اچھی بات. لیکن ہر نیک عمل کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان کے معیار میں بلندی پیدا ہوتی ہے. کہ ایک شخص نے آ کر چھٹے امام سے پوچھا کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میری نماز قبول ہو گئی. امام نے فرمایا کہ اگر نماز ادا کرنے کے بعد تمہاری حالت پہلے والی حالت سے بہتر ہو گئی تمہارے نفس کی, تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہاری نماز مقبول ہے.
سبحان اللہ,
نماز سے پہلے والی حالت, نماز کے بعد والی حالت اس سے بہتر ہو جائے, اس کا مطلب ہے نماز قبول ہے, یہ ثبوت ہے کہ نماز قبول ہے. تو یہ رول یہاں پر بھی اپلائی ہوتا ہے کہ اگر آپ مجلس عزا برپا کریں اور اس کے بعد والی نماز آپ کی پہلے والی نماز سے بہتر ہو جائے, آپ سمجھیں آپ کی مجلس قبول ہے. اگر آپ مجلس برپا کریں اور اس کے بعد خدا آپ کو نیکیوں کی زیادہ توفیق عطا فرما دے, آپ سمجھیں آپ کی مجلس قبول ہے. یہ تمام کے تمام باتیں اس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. یہ دو باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہم لوگ بعض اوقات جو مجھے نہیں پتا کہ اب وہ نوحے پڑھے جاتے ہیں کہ نہیں, یا حسین الوداع, یا حسین حسین الوداع کہنے والی ہستی نہیں ہے. حسین اس ہستی کا نام نہیں ہے کہ جس کو آپ الوداع کہہ کے خدا حافظ کر دیں. اور اسی لیے یعنی کہ جو اہل معرفت ہیں, اہل معرفت ہمیشہ اس بات پر, ایک جملہ کر کے میں بس بات اپنی ختم کروں, مصائب تک آؤں, کہ ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے روضہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی یا خاک شفا پر سجدہ کیا, لیکن جو اہل معرفت ہیں یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ جب تک, جیسے آیت اللہ بہجت کا بھی جملہ ہے کہ کوئی شخص تھا جو امام رضا علیہ السلام کے روضے کی بار بار زیارت کرتا تھا, تو آپ نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تم روضے کی زیارت کو کتنی دفعہ گئے ہو, اس سے یہ پوچھا کہ تمہیں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کتنی دفعہ ملی ہے. امام, ہم اس ذریعے سے ملاقات کرنے جاتے ہیں یا امام سے ملاقات کرنے جاتے ہیں؟ یہ بات غور فرمائیں آپ نے کبھی اپنی نیت میں, آپ کس سے ملاقات, کس کی ملاقات کی تمنا لے کے وہاں پہ جاتے ہیں کہ آپ خالی اس ذریع کا طواف کر کے اور اس کو بوسہ دے کے واپس آ جائیں اور آپ کی منزل مل گئی آپ کو. اور جو حالت ہے مومن کی, حالت کیا ہونا چاہیے کہ ہم امام حسین کے اس مٹی پہ نہیں, امام حسین علیہ السلام کے قدم ہماری سجدہ گاہ بنے. یہ اگر نتائج آپ کو محرم سے مل رہے ہیں ان 40-50-60 دنوں کی عزاداری کے بعد, تو آپ اس بات کو سمجھیے کہ آپ کی عزاداری مقبول ہے. یعنی مقبول کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کی خاطر آپ نے کام کیا ہے اس نے آپ کے اور اپنے درمیان در کھول دیا ہے, رکاوٹیں کم کر دی ہیں, اپنی طرف آنے کو قبول کر لیا ہے. یہ ہوتی ہے قبولیت, اس کا نام قبولیت ہے. اگر یہ سب کچھ ہمیں مل رہا ہے ان تمام ایام کے بعد, الحمدللہ, جس کا بہشت آپ کے انتظار میں ہے, بلکہ یہ خود ایک بہشت ہے. یعنی ولایت جو ہے یہ خود بہشت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ ولایت جو خدا نے قائم کی ہے, وہ ولایت نہیں جو ہم اپنی مرضی سے ڈیفائن کر دیں اس کو, وہ خود بہشت ہے. ایک صلوات کی گزارش, یہ ایام جو سفر کے ہیں, یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن علیہ السلام کی شہادتوں سے مخصوص ہیں, اور اس میں خاص طور سے ہم کچھ جملے امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے عرض کرنا چاہتے ہیں. اور یعنی امام حسن علیہ السلام کی ذات گرامی ایسی ہے کہ جس میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ غیروں اور اپنوں دونوں کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہوئے اور ستم کا شکار ہوئے. یعنی امام حسین علیہ السلام تو ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجھے خدا نے وہ اصحاب عطا کیے کہ جو میرے نانا اور میرے بابا کو بھی نہیں ملے, لیکن امام حسن علیہ السلام خود اپنے اصحاب کے ستم کا شکار ہوئے. اور وہ افراد کے جن کا تاریخ میں کافی معیاری مومنین کے حوالے سے ان کا ذکر آتا ہے, انہوں نے کس نام سے امام حسن کو مخاطب کیا؟ یا مذل المؤمنین, اے مؤمنین کو ذلیل کرنے والے. تو یہ تمام باتیں جو ہیں نا, یہ یعنی امام حسین پر گریہ یقیناً بے انتہا باعث فضیلت ہے, لیکن یہ تمام چیزیں بھی خون کے آنسو رلا دینے کے لیے کافی ہیں. اور اس حوالے سے بھی جو ہمارے بزرگان ہیں, علماء ہیں, وہ سب یہی بات بیان کرتے ہیں کہ ابھی بھی, یعنی جیسا آیت اللہ بہجت کا یہ ایک جملہ ہے کہ وہ چیز جس نے 1000 سال سے زیادہ امام زمان علیہ السلام کو روکے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کرنے پر تیار نہیں ہیں. اور اصلاح کا معنی کیا ہے؟ اصلاح کا معنی یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو. اصلاح کا معنی یہ ہے کہ اپنے اور خدا کے تعلقات کو صحیح کر لو, اس کو کہتے ہیں اصلاح. اصلاح کا معنی یہ ہے کہ بندے اور خدا کے تعلقات میں کجی اور خرابی باقی نہ رہے, تو پھر خدا تمہارے تمام امور کو سنبھال لے گا, سنوار دے گا. تو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو مظلومیت تھی وہ یہی تھی کہ آپ کو اپنوں نے بھی اپنے تان و طنز کے تیروں کا نشانہ بنائے رکھا, اور آخر میں جو دشمن کی سازش کے تحت جو زہر قاتل تھا کہ جس نے آپ کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے, کہ وہ اس جگہ پر اس مظلومیت کے ساتھ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. تو میں امام حسن علیہ السلام کے بارگاہ میں ہدیے کے طور پر آپ کے اس فرزند کے مصائب کے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن کا نام قاسم ہے. قاسم ابن حسن, امام حسن علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جو کربلا کے میدان میں موجود تھے. ان میں سے بڑے بیٹے حسن مسنا, وہ بھی میدان میں تشریف لے گئے اور ظاہراً مقتول ہو گئے, لیکن بعد میں اس بات کو جب لوگ دفنانے آئے شہداء کے لاشوں کو, تو انہیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ ان میں ابھی زندگی باقی ہے, تو ان کو ایک حیات نو ملی. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ایک اور بیٹے ہیں جن کا نام عبداللہ ہے. ان کا نام, ان کا ذکر شاید ہم کم کرتے ہیں. یہ وہ فرزند ہیں کہ جو واقعہ کربلا میں 10 سال کے تھے اور اس وقت موجود تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام اس حالت میں تھے کہ اپنے گھوڑے کی زین سے زمین پر تشریف لا چکے تھے اور کئی ملاعنہ ملعونین آپ کے گرد موجود تھے کہ حسین کا سر تن سے جدا کریں. اس وقت یہ بچے نے جب اس منظر کو دیکھا, اس 10 سال کے بچے نے, تو دوڑ کر خیمے سے باہر آتے ہیں عبداللہ اور اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام پر گرا دیتے ہیں. اور جب تلوار چلتی ہے تو اب بچہ کس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو بچائے گا؟ وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں. تو کربلا کے میدان میں فقط عباس علمدار نہیں ہیں جن کے ہاتھ کٹے اور بازو قلم ہوئے, یہ بچہ عبداللہ ابن حسن بھی ہے کہ جس کے پہلے بازو کٹے, جس کے ہاتھ قلم ہوئے, اور اس کے بعد یہ بچہ اپنے چچا پر فدا ہوا اور شہید ہوا. قاسم 13 یا 14 سال کا سن ان کا ہے میدان کربلا میں, اور جو واقعات علماء نے، مستند علماء نے بیان کیے ہیں ان کے تحت کہ یہ قاسم شب عاشور تک اس بات کی توقع نہیں رکھتے تھے کہ وہ کل میدان جنگ میں جائیں گے. اور جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور جب ان سے کہا کہ ان کی جنگ، ان کی دشمنی فقط میرے ساتھ ہے، تم کو میں اجازت دیتا ہوں، اپنی بیعت تم سے اٹھاتا ہوں، تم چلے جاؤ، تو اس وقت جو اصحاب باوفا تھے جو اگلے دن شہید ہوئے، ان میں سے کوئی بھی جانے کو تیار نہیں ہوا. امام حسین علیہ السلام نے سب کو دعائیں دیں. جب وہاں سے اس جلسے کو برخاست کر کر امام حسین اٹھ رہے تھے تو دیکھا خیمے کے دروازے کے پاس 14 سالہ یتیم حسن کھڑے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جناب قاسم امام حسین علیہ السلام سے ایک سوال کرتے ہیں کہ اے چچا جان، کیا کل سب لوگ موت کو قبول کر لیں گے، موت کا استقبال کر لیں گے؟ کیا ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا؟ امام حسین علیہ السلام جواب دینے کے بجائے ایک عجیب سوال کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے بیٹا قاسم، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ اور اس وقت قاسم نے وہ جواب دیا کہ جس پر بڑے سے بڑے عارف کی معرفت قربان ہو جائے، احلا من العسل، اے چچا جان میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. پھر امام حسین علیہ السلام نے قاسم کے اصل سوال کا جواب دیا کہ اے بیٹا، یہ تمام کے تمام صرف یہ نہیں ہیں کہ جو کل موت کو قبول کریں گے، موت کا استقبال کریں گے، بلکہ 6 مہینے کا تمہارا بھائی علی اصغر بھی ان شہداء کی فہرست میں شامل ہے. جب یوم عاشور آتا ہے، پہلے اصحاب کی قربانی، پھر اس کے بعد بنی ہاشم اور حرم رسول اللہ کی قربانی، اور اس وقت قاسم 14 سال ہیں، امام حسین علیہ السلام کی یہ سنت اور سیرت رہی ہے میدان کربلا میں کہ رشتہ داروں میں بھی سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا، اپنے قریب ترین کو بھیجا، اپنے بھائی کی اولاد کو میدان میں بھیجنے سے ہمیشہ تعامل کرتے رہے. یہاں تک کہ جیسے واقعات میں بیان ہوتا ہے کہ جناب قاسم جب اس بات سے ناامید ہوئے کہ میرے چچا مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے، تو اپنی والدہ کو لے کر آئے، اور بی بی ام فروہ نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا مولائی، اگر آپ کے بھائی حسن اس وقت زندہ ہوتے تو خود آپ کی حمایت کرتے، آپ اپنی اولاد کو آپ پر فداکاری کے لیے روانہ کرتے، لیکن آج وہ موجود نہیں ہے، تو کیا اس بیوہ کا یہ فدیہ آپ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام مجبور ہوتے ہیں، قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت دیتے ہیں. قاسم کچھ دیر تک داد شجاعت دینے کے بعد اس عالم میں آتے ہیں کہ ایک ملعون شقی گرز کا وار پیچھے سے آپ کے سر پہ کرتا ہے. قاسم اپنے آپ کو گھوڑے کی پشت پر سوار نہیں پاتے، فریاد بلند کرتے ہیں، السلام علیک یا عمّا، اے چچا جان میرا سلام قبول کریں. اور پھر روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جناب عباس علمدار کو لے کر قاسم کے سرحانے پہنچتے ہیں، اور اس حال میں دیکھتے ہیں کہ بھتیجا آخری سانسیں لے رہا ہے، زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اور ایک جملہ جو نقل ہوا وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام بھتیجے کا سر اٹھا کر اپنے زانو پر رکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، حسین کے لیے یہ وقت بہت سخت ہے کہ تم اپنے چچا کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہو، لیکن تمہارا چچا تمہاری مشکل کو حل کرنے کے قابل. لعنة اللہ علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار